باسازیوں کی طرف سے وفا چاہیے کہ سورہ رحمان کا خلاصہ ترجمہ یہ سمجھا لیا جائے. سورہ رحمان میں خاص طور پر خطاب جو ہے وہ جنات اور انسان دونوں کو ملا کر ہے. عام اصول اسلام کا یہ ہے ریاض کا کہ مرد انسانوں کو خطاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ زیادہ, اس میں عورتیں جو ہیں وہ ان کے تابع ہونے کی وجہ سے وہ خطاب میں شامل ہیں, اور انسانوں سے نیچے کی مطلب درجے کے اعتبار سے نمبر دو جو ہے وہ جنات ہیں, تو جنات بھی اس میں آٹومیٹکلی شامل ہو جاتے ہیں. جتنے احکام کے اور مسائل کے ہم لوگ ذمہ دار ہیں ایمانداری کے بعد, ان تمام مسائل کے جنات بھی ذمہ دار ہیں ایمان لانے کے بعد. اور جنات کا ایمان لانے کا واقعہ بیان فرمایا گیا قرآن پاک میں, تو جنات کے اندر بھی مومن بھی ہوتے ہیں غیر مومن بھی ہوتے ہیں. دو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے تشریف آ رہے تھے تو صدر کی ایک جگہ نماز ادا فرما رہے تھے, تو وہاں جنات کی ایک جماعت آئی تھی جو دنیا کے اندر کوئی خاص تبدیلی ہوئی ہے یہ دیکھنے کے واسطے, کیونکہ آسمانوں پہ جانا ان کا ناممکن کر دیا گیا تھا. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم کو آسمانوں پہ جانے نہیں دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کے واسطے کہ آسمانوں میں فرشتے وحی کی جو باتیں کرتے ہیں اگر یہ جنات جا کے سن لیں گے وہ باتیں, پھر وہ باتیں آ کے اپنے کاہنوں کو بولیں گے, ان کا جو موکل جو ان کے عامل ہوتے تھے وہاں زمانے میں جو کاہن کہلاتے ہیں ان کو بول دیں گے, اور وہ قرآن شریف کی آیت کے وہ الفاظ یا اس کا مطلب جادوگروں سے اور کاہنوں سے سن لیں گے, اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی آئے گی, پھر آپ وہ پڑھ کے سنائیں گے, تو کنفیوژن ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کے واسطے جنات کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا. تو کیوں بند کر دیا گیا ہے آسمانوں پر جانا, یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو پوری دنیا میں انہوں نے اپنے گروپ بنا کے بھیج دیے تھے کہ اس کی تحقیق کرو کہ کیوں کوئی خاص بات پیش آئی ہے. اتفاق کے بعد حضور ایک گروپ ان کا وہ جو ہے وادی نخلا میں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے وہاں پہنچ گیا. ان کو اچانک قرآن شریف پڑھنے کی آواز آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے تلاوت فرما رہے تھے, وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے, انہوں نے پورا کلام سنا اور سننے کے بعد میں وہ لوگ مسلمان ہو گئے. تو ایک تو اس کا ذکر ہے, اور دوسرے ایک سورہ پورا جنات سے متعلق, سورہ جن جس کو ہم کہتے ہیں وہ پورا سورہ جو ہے وہ اس سے متعلق ہے, اس میں بیان کیا گیا ان کی تفصیلات اور ان کے اسلام لانے کو ایمان لانے کو, اور پھر جو ان میں مومن ہیں انہوں نے اپنی قوم میں جا کے کیسے دعوت کا کام کیا اس کو بیان کیا گیا ہے تفصیل سے. اس لیے سورہ رحمان میں یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ خاص طور پر خطاب کیا ہے انسانوں کو اور جنات کو دونوں کو ملا کر. اللہ تعالیٰ نے جیسے بعض بعض آیتوں میں قرآن پاک میں کہیں کہیں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ دونوں کو ملا کر خطاب کیا ہے. اکثر کیا ہوتا ہے صرف مرد مخاطب, عقیم الصلاح اگر بولے نماز قائم کرو, تو عقیم الصلاح کا جو لفظ ہے وہ دراصل مردوں کو خطاب ہے. عقیم جو ہے وہ میل کے لیے استعمال کیا جانے والا ورڈ ہے, فیمیل کے لیے نہیں, عقیم نہ آتا ان کے لیے. تو اگر عقیم کے تحت میں سب ہے عقیم, جب مرد ذمہ دار ہو گیا نماز کا تو عورت تو بدرجہ اولا ہوگی, یہ مطلب رہتا ہے. عورت تو ویسے بھی تابع ہے اسلامی اعتبار سے, عورت تابع ہے مرد کے, یعنی اتنا زیادہ تابع ہے کہ مرد اور عورت دونوں فرض کرو یہاں سے سفر کیے ڈیٹرائٹ کا, وہاں جانے کے بعد مرد کی نیت جو ہے نا وہ سفر کی ہے. عورت نے کہا کہ میں تو نیت کرتی ہوں حضرت, یعنی میں 15 دن یہاں رہ جاؤں گی, عورت مقیم نہیں ہو سکتی, وہ مسافر ہی رہے گی, وہ تابع ہے مرد کے. تو مرد نے اگر نیت کی ہے وہاں 15 دن ٹھہرنے کی تو وہ مقیم بنے گی, لیکن اگر مرد نے نہیں کی اور عورت نے کر لی تو عورت کی نیت کا اعتبار نہیں ہے اس معاملے میں. اتنی تابع ہے عورت اسلامی اعتبار سے, رائٹ دونوں کے ہیں لیکن اصولی طور پر عورت تابع ہے اور مرد مطبوع ہے, مرد کی اتباع کی جاتی ہے. تو جیسے نماز میں, روزے میں, زکات میں, حج میں, دوسرے تمام احکام میں خطاب جو ہے قرآن پاک میں مردوں کو ہے اور شامل جو ہے اس میں عورتیں ہیں. کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی عزت افزائی کے لیے اور ان کی دلجوئی کے لیے ان سے الگ بھی خطاب کیا ہے, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والخانتین والخانتات والصادقین والصادقات, ان کا ذکر الگ ہے, ان کا ذکر الگ ہے, ان کا ذکر الگ ہے, ان کا ذکر الگ ہے. تو یہ ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا. تو اسی طریقے پر جنات کا بھی علیحدہ کہیں اللہ تعالیٰ نے مستقل ذکر فرمایا ہے, اس میں سے سورہ رحمان بھی ہے. اسی لیے تکذبان جو ہے وہ دو کا صیغہ ہے, تسمیہ کا صیغہ ہے. تکذب واحد آتا, تکذبانی تسمیہ آتا ہے, تکذبون جو ہے وہ جمع آتا ہے. یعنی عربی میں تین ورڈ الگ الگ ہوتے ہیں, انگلش کے اندر تو یہ ہے کہ ایک واحد ہے کہ اس کے بعد جمع ہے, ایک سے زیادہ کے لیے. ہمارے اردو میں بھی ایک واحد ہوتا ہے اس کے بعد جمع ہے, لیکن عربی میں ایک کے لیے الگ ہے, دو کے لیے الگ ہے, پھر دو سے زیادہ کے لیے الگ ہے. تو تکذبان جو ہے اس کے معنی سے تم جھٹلاؤ گے, اعلیٰ ان کے معنی نعمتوں کی آتے ہیں. ابھی آئیے اعلیٰ ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اے جنات اور اے انسان, اے انسانوں اور اے جناتوں, یہ اس کا مطلب بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص احسانات کا ذکر فرما کر دونوں کو براہ راست عطا فرمایا. اور جب یہ آیت آتی ہے ہم یہ اعلیٰ ربکما تکذبان, تو ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ اے پروردگار, ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں, ہم کو سب کا اعتراف ہے. اس کی جو عربی بنتی ہے وہ بولوں گا تو آپ کو یاد نہیں ہوگی, اس لیے میں نے اس کا اردو بول لیا, کہ ہم اپنے الفاظ میں بھی بول سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو اپنا جملہ ہے, یہ اللہ پاک کے پاس لغت کی زبان کی کوئی وہ نہیں ہے. تو جب یہ آئے گا تو اس کا یہ مطلب بنے گا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر فرمایا. الرحمن, رحمان نے علم القرآن, قرآن کی تعلیم دی. چونکہ احسان بتا رہے ہیں تو سب سے بڑا احسان انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں بھیجنے کے بعد قرآن کی تعلیم ہے, اور قرآن کی تعلیم اللہ کی رحم کی وجہ سے ہے. اس لیے اللہ کے بہت سے نام ہیں, 99 نام تو حدیثوں میں ہیں, ان سب کے بجائے رحمان کو خاص طور پر ذکر فرمایا. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے, یعنی وہ صفت رحمت کی وجہ سے. اور رحمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا لفظ نہیں ہے کہ رحمان اور رحیم بس ایک ہی معنی میں ہے, نہیں ویسا نہیں ہے. وہ رحیم نام دوسروں کا بھی رکھ سکتے ہیں, رحمان سوائے اللہ کے کسی کا نام نہیں ہوتا, دونوں میں بہت فرق ہے. بات ترجمہ کرنے والے غلطی کر گئے, انہوں نے کہا کہ رحمان رحیم ایسے ہی جیسے کھانا وانا, چائے وائے, پانی وانی, قرآن پاک میں ایسا نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایسا نہیں ہے. بہت باریکی ہے. میں ایک مرتبہ تصور کی کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں تو انہوں نے اس کے اوپر اتنی لمبی بحث کی ہے, مجھے بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم الگ معنی میں ہے, اور الحمد للہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم الگ معنی میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق جو ہے نا اسماء ذاتیہ سے آتا ہے, اور الرحمن الحمد للہ رب العالمین میں جو الرحمن الرحیم ہے اس کا تعلق اسماء صفاتیہ سے آتا ہے. اس کو ان سب سنانے کا موقع نہیں ہے, بہت لمبا مضمون ہے. قرآن پاک میں اللہ نے جگہ پر فرمایا کہ رحمان کیا ہے, یہ کسی واقف کار سے پوچھنا. الرحمن فاسأل بھی خبیرہ, رحمان کے بارے میں تو تم کسی خبر والے سے پوچھو, کیونکہ وہ ایک فیلڈ ہے, وہ ایک دنیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کی صفات, اللہ تعالیٰ کی اسماء, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تنزلات, اللہ تعالیٰ کا ظہور, اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا, اللہ تعالیٰ کا محیط ہونا, اللہ کا قریب ہونا, اللہ کا ہر جگہ ہونا, اللہ کا مکان اور زبان زمان سے سبحان اور پاک ہونا, یہ کیسے ہے یہ, اور دنیا نے اور کائنات نے کیسے ایگزٹ کیا ہے, کیسے وجود میں آئی ہے, جبکہ نہیں تھی وہ, کس چیز سے آئی ہے, یہ ایک بہت بہت باریک مضمون ہے, لیکن بہت دلچسپ ہے. مگر وہ ویسے نہیں مل جاتا آپ کو, اگر میں سنا بھی دوں تو سر کے اوپر سے نکل جائے گا. بالکل اس وقت اس کے لیے دماغ بہت چاہیے, عقل چاہیے, تھوڑی ایکسرسائز چاہیے, اور تھوڑی روحانیت چاہیے, اسپرچولیٹی اس میں بہت چاہیے. اس میں جب آدمی تھوڑا تذکیہ کرتا ہے بزرگوں کے پاس رہ کر, تو سیکھتا ہے اس فیلڈ کے اندر تھوڑا سا, تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ رحمان کیا ہے. اسے فرما الرحمن فسأل بھی خبیرہ, رحمان اس کے بارے میں تو آپ کو کسی خبر والے سے پوچھنا پڑے گا, جو آئے گہرے سے پوچھو گے تو کام چلنے والا نہیں ہے, اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں کہ رحمان کیا ہے. تو رحمان جو ہے اللہ کی ایک خاص صفت ہے, اور رحم سے یہ وہ بنے گی, مہربانی سے اس کا تعلق ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے, اس لیے مسلمان کے نزدیک سب سے اہم قرآن پاک کی تعلیم ہونا چاہیے. اور قرآن پاک کی تعلیم ایک وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو دیتے ہیں, وہ ایک لیول ہے, ناظرہ ہے پڑھا دیا. اور ناظرہ کتاب جو ہے نا یہ صرف قرآن پاک کی خصوصیت ہے, کسی کی نہیں. کسی بھی کتاب کو آپ بغیر سمجھے گے الفاظ سے پڑھو گے تو اس کا کوئی مطلب, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن پاک بغیر معنی سمجھے کے پڑھو گے تو دوسری کتاب معنی سمجھ کے پڑھنے کا جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ اس کا بغیر معنی سمجھے کے پڑھنے کا ہے. یہ مستقل عمل ہے. یہ قرآن پاک کو بغیر معنی سمجھے کہ پڑھنا بیکار نہیں ہے, یہ مستقل عمل ہے, یہ عبادت ہے. یہ بلکہ اس کو دیکھنا عبادت ہے, تو پڑھنا چاہے بغیر سمجھے کہ وہ عبادت کیسا نہیں ہوگا. اس لیے وہ اسی وجہ سے امت کو جو کہا جاتا ہے وہ کہ قرآن پاک پڑھتے رہو, چاہے تمہاری سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے. بات تو کرتے یہ ہے کہ جب سمجھنا نہیں ہے تو پڑھنے سے کیا فائدہ, تو جب بھی پڑھیں گے سمجھ کے پڑھیں گے, تو وہ غلط تھنکنگ ہے, صحیح نہیں ہے. سمجھنا الگ چیز ہے, وہ ایک خواہش الگ ہے. اللہ تعالیٰ کرما کیا رہے ہیں, اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے تو ہم جاننا چاہیں کہ وہ کیا ہے. اس کے جو ماہر ہیں وہ بھی ان سے سننا, کیونکہ اس میں بہت مولانا کے اندر گڑبڑ ہونے کا ڈر رہتا ہے. تو قرآن پاک کی جو تعلیم ہے, ایک وہ جو ہم اپنے بچوں کو دلاتے ہیں وہ تجوید سے ہو, مخارج کے ساتھ ہو, اور دوسرے ہی جو نادرہ ہوتا ہے یا جو ہم پڑھتے ہیں ہمارے بچے پڑھتے ہیں, وہ ایک لیول ہے اس کی تعلیم کا, اور وہ بھی مقصود ہے اسلام میں. عربوں کے لیے بھی مقصود ہے اور جو عربی نہیں جانتے ان کے لیے بھی ہے. قرآن کریم سورہ فاتحہ کے بعد جو شروع ہوتا ہے وہ ایسے لفظ سے شروع ہوتا ہے کہ عرب تو عرب ہے, عرب کے باپ بھی اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتے. علیہ السلام نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں یہ ایک مقصودیت ہے باجاب کا, کہ اس کا نہیں سمجھنا یہ الگ بات, نہیں سمجھ کے پڑھنا بھی ایک عمل ہے مستقل, جیسے دوسری چیز کا سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے. اس لیے نہیں سمجھ میں آیا تو گھبرانا نہیں, ہم نے پورا قرآن سن لیا, امام صاحب کے پوچھے ہمارے سمجھ میں تو آیا نہیں, یہ پورا قرآن پاک سنا, پورے قرآن پاک کا ثواب پورا ملے گا آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جب اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس کے ہر حرف پر دس نیکیاں ملیں گی, تو باضابطہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سمجھ کے پڑھنے پر یہ فضیلت ہے یا بغیر سمجھے کے؟ آپ نے فرمایا کہ چاہے سمجھ کے پڑھا جائے چاہے بغیر سمجھے کے پڑھا جائے, اس پر یہی فضیلت ہے, یہ عمل ہے مستقل. بلکہ قرآن پاک کی ایک اور خصوصیت ہے, وہ یہ ہے کہ غیر عربی میں قرآن کے علاوہ دوسرے میں پورا لفظ لفظ ہے, پورا ورڈ جو ہے وہ ایک لفظ ہے, وہ ایک بات بنتی ہے, جملہ بنتا ہے, لفظ بنتا ہے. اور قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ اس میں لفظ معتبر نہیں ہے, اس کا الفابیٹ معتبر ہے. جیسے مثال کے طور پر فی ناری ہے, یہاں پہ بھی میری قرآن پاک سامنے سامنے جو کھلا ہوا ہے, تو یہ فی جو ہے نا اس کے معنی میں کیا تھے, ان کے معنی فی معنی ان میں, یہ بھی مستقل جواب دیتا ہے. بلکہ فی میں بیچ میں کیا ہے, کیونکہ فا الگ ہے یا الگ ہے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک لفظ آیا, کسی کا نام آ گیا, کچھ بھی آ گیا, ولاقد بلکہ ایک لفظ آیا ہے ولاقد, جس کے معنی تحقیق کیا تھی, یہ بات بالکل یقینی ہے. اب یہ واؤ پہ الگ ثواب ہے, لام پہ الگ ہے, قاف پہ الگ ہے, دال پہ الگ ہے, حالانکہ پورے چار لفظ بولنے کے بعد ایک مطلب نکلتا ہے, ایک معنی نکلتا ہے اس کی, لیکن عربی قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ایسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے, یہ اصل میں, اور یہ اللہ کا کلام ہے, اس لیے اللہ نے اس کو ایکسٹرا رکھا ہوا ہے, اس کا ثواب ہے, اس کی فضیلت ہے. تو چاہے اس لیول کا ہو, پھر اس کے آگے کا لیول ہے اس کو زبانی یاد کر لینے کا, جیسے ابھی ہمارے حافظ صاحب ماشاء اللہ سنا رہے ہیں, بہت اچھا سنا رہے ہیں, اللہ جزائے خیر دے ان کو. اور جو بچے جب سناتے ہیں تھوڑا ان کو اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے, تو پھر آج کے بچے کل کے بڑے ہوتے. جب ہم 36 سال پہلے سنائے تھے تو ہم کو بھی آپ لوگوں نے ایسے ہی کہا ہوگا, آپ کے جو آپ کی جگہ پہ تھے, تو بھائی یہ کہا کہ بابا حافظ صاحب آپ نے تو کیا سنایا زبردست, ہمارا جی بڑھ گیا, پھر ہم سناتے رہے 36 سال سے, سنا دیے ماشاء اللہ, اللہ نے چلوا دی گاڑی, تو ہو جاتا ہے ایسا. تو اس وجہ سے الحمدللہ قرآن پاک کو یاد کرنا زبانی بغیر سمجھے کے, یہ دوسرا لیول ہے اس کا, وہ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی رحمت ہے. اتنی بڑی رحمت ہے وہ تو کہ کل قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ 10 ایسے آدمی جن کا حساب ہونے کے بعد ان کے لیے فیصلہ سنا دیا گیا اور ڈیسائڈ کر دیا گیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ جنت میں جا سکے. حافظ سے کہیں گے کہ آج میں تیری محبوبیت دکھاؤں گا کہ تو میرا کتنا محبوب ہے کہ تم نے میرے کلام کو دلانے یاد کیا تھا, جن 10 کی طرف تو انگلی اٹھا دے گا ان 10 کو جہنم سے ہٹا دوں گا. تو کھیل ہے, ابھی آپ پڑھیں گے سورہ, اگر میں سورہ معارج کا ترجمہ کرنے کا موقع آیا تو شاید رہے گا نہیں, لیکن دیکھتا ہوں اگر آیا تو دیکھیں گے آپ کے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے آدمی اپنے پورے کنبے کو اپنے بدلے میں دینے کو تیار ہو جائے, اور اس کے اگر بس میں چلے تو پوری زمین کے انسانوں کو اپنے فدیے میں, اپنے بدلے میں جہنم میں ڈال کے خود بچنا اگر ممکن ہوا تو اس کی بھی کوشش کرے گا. ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تو اشارہ کر دے گا کہ اللہ نے اس کو چھوڑ دو تو میں چھوڑ دوں گا, آپ اندازہ کر لیجیے. اور جو ماں باپ ہیں ان کو الگ سے تاج پہنایا جائے گا عزت کا. حضور نے فرمایا کہ جب اس کے کہنے پر 10 بخشے جائیں گے, جب اس کے ماں باپ کو یہ اعزاز دیا جائے گا, تو پھر اندازہ تم کر لو کہ جس نے قرآن پاک اپنے سینے میں یاد رکھا ہوگا, پھر اس کے حلال کو حرام سمجھا ہوگا, حرام کو حرام, حلال کو حلال سمجھا, حرام کو حرام سمجھا, اس پر عمل کی کوشش کی, اس کا کیا مقام ہوگا اللہ کے ساتھ. اس کے لیے تو یہ کہ جتنی آیتیں ہیں جنت کے اتنے درجے ہوں گے, اقرأ وارتقی, پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ, جہاں تم پڑھنا رکو گے تمہارا آخری درجہ وہی ہو جائے, یہ فرمایا جائے گا. بہت بڑی چیز ہے, یہ دوسرا لیول ہے. تیسرا لیول اس کے بعد کیا ہے, اس کو سمجھنا کہ وہ ہے کیا. پھر یہ جو سمجھنا ہے کہ وہ ہے کیا, یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ کوئی واقف کار سمجھا ہوا آدمی آپ کو سمجھائے کہ یہ ہے کیا, یہ ایک سمجھ رہا ہے. اور ایک یہ کہ آدمی وہ سمجھنے کو سیکھے کہ اس میں ہے کیا, جس کو عالم بننا کہتے ہیں, اسکالر بننا کہتے ہیں. قرآن کا, قرآن کا اسکالر ہونا بالکل الگ چیز ہے, یاد رکھ لو. قرآن کا اور حدیث کا اسکالر ہونا الگ چیز ہے, عربی لینگویج کا ماہر ہونا الگ چیز ہے. یہ دونوں میں اس سے پہلے بھی وضاحت کیا اور کرتے رہتا ہوں بار بار, کیونکہ اس سلسلے میں بہت لوگوں کو دھوکہ پایا جاتا ہے, اس وجہ سے مجھے بولنی پڑتی ہے یہ بات. یہ دونوں بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس وجہ سے جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو بتایا کہ رحمان نے قرآن کو سکھایا ہے اندازہ لگاؤ, اور پھر فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان کرنا بھی سکھایا ہے. اور قرآن کی تعلیم کا ذکر پہلے آیا ہے, انسان کی پیدائش کا ذکر بعد میں آیا ہے. یہاں پہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ اور اہمیت ہے اس کی. پھر اللہ نے کائنات کی چیزوں کو, جیسے اللہ کی عادت شریفہ ہے کہ ان چیزوں کو یاد دلا کے اپنی قدرت بتاتے ہیں. فرمایا کہ سورج ہے اور چاند ہے, یہ حساب کے ساتھ چلتے ہیں. اس کے پیچھے جو سائنس پائی جاتی ہے, جو انجینئرنگ پائی جاتی ہے, اور جو نظام پایا جاتا ہے, جب وہ لوگ کھولتے ہیں سائنسدان, تو آدمی ایسا ششدر اور حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ کیا سیٹ اپ ہے اس کا, اس پورے نظام کے لیے. اس نے ہماری زمین کے اوپر, آپ کے اوپر زندگی کے لیے, زندہ رہنے کے واسطے ان کی کتنی اہمیت ہے, اور ان کے اپنے جگہ پر ہونے کی کتنی اہمیت ہے, اور ان کی گردش کرنے کی کتنی اہمیت ہے. اتنا بڑا سورج ہے, اتنا بڑا ہنڈا, جو زمین سے بھی 10 لاکھ گنا بڑا, اور وہ ایسی جگہ پہ اللہ نے فکس کیا ہوا ہے, اور متحرک ہے, حرکت کرنے والا ہے, اور کروڑوں سال سے ایسی جگہ پر فکس ہے وہ, کہ اگر اس سے ایک بارش آگے بڑھا کر فکس کرتے اللہ تعالیٰ, تو یہ سائنسداں کہتے ہیں کہ دنیا پہ انسان کا جینا ناممکن ہو جاتا. اور یہ لکھا ہے وہ لوگوں نے کہ اگر ایک بارش صرف اللہ تعالیٰ اوپر فکس کرتے اس کو, تو پھر دنیا پر انسانوں کا جینا ناممکن ہو جاتا. اتنا وہ بالکل سسٹمیٹک ہے, اور کتنے میل, لاکھوں لاکھوں میل ہیں دور. ایسے چاند کا نظام ہے, پھر موسم آتے ہیں, بارشیں آتی ہیں, خزاں آتا ہے, بارش پھل پکتے ہیں, گلے پکتے ہیں, انسانوں کا جینا ممکن ہوتا ہے, ان کو آکسیجن ملتا ہے. یہ پورا اس قدرت کو اللہ نے بتایا ہے کہ یہ حساب کے ساتھ ہے بالکل. اچھا سب کو بہت بہت, اور جو درخت ہیں اور بیل ہیں, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. جتنی مخلوق ہے سب عابد ہے, اس میں درخت بھی عبادت کرتے ہیں. شجر نجم کہتے ہیں ستاروں کو بھی, اور نجم جو ہے وہ بیلوں کو بھی کہتے ہیں. یعنی پودے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک بیل والے, ایک بغیر بیل والے. اور یہ فرمایا کہ یہ جو آسمان ہے, اللہ پاک نے اس کو بلند فرمایا ہے, اور اس کے اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے میزان کو بھی مقرر فرمایا, عدل کا نظام قائم کیا ہے. کل قیامت میں بھی انصاف کو ظاہر کیا جائے گا, اور دنیا میں انسانوں پر انصاف کو لاگو اور لازم کیا گیا ہے. اللہ فی المیزان. اور یہ جو زمین کا نظام ہے, یہ ہم نے مخلوق کے لیے, انسانوں کے لیے, اور جو اس پر رہنے جو جاندار چیزیں ہوتی ہیں ان سب کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے. اور پھر اس میں سے جو چیزیں برآمد ہم کرتے ہیں وہ بھی ہم ہی کرتے ہیں. فاتحہ ہے, نقل ہے, خوش ادار ہیں, بغیر خوش ادار ہیں, الگ الگ انڈیویجول یہ ہوتے ہیں, گچھے والے ہوتے ہیں, تاکہ یہ سب ہم ہی نکالتے ہیں. اور فرمایا کہ پھر جو غلے ہوتے ہیں, حبوب ہوتے ہیں, دالیں ہیں, چاول ہے, گیہوں ہے, یہ بھی ہم ہی نکالتے ہیں. تو ان احسانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ فبی علی اعلیٰ ربکما تکذبان. یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب ان میں سے تم کس کی تکذیب کرو گے؟ سورج کو کوئی یوز کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی بندگی نہیں کرنی ہے, لہٰذا آپ اپنا سورج ہٹا لو. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں اپنا سورج کیوں ہٹاؤں گا, تو ہٹ. آگے ہے ایک جگہ اس کی, اسی سورہ رحمان میں ہی ہے, فرمایا کہ اگر تمہیں میری بندگی نہیں کرنی ہے تو ٹھیک ہے جاؤ یہاں سے. اور کہاں جاؤ گے؟ اللہ خود ہی اللہ نے پوچھا کہ کہاں جاؤ گے, تمہارے بس میں تھوڑی ہے کہیں جانا, تو پھر خامہ بڑے کیوں بنتے ہو؟ بندگی کرو نا, عاجزی کرو نا. یہ اللہ نے فرمایا. پھر فرمایا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا, کھنک کی ہوئی, اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے. اور یہ اللہ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی ناشکری کرو گے؟ مٹی سے بنانا بھی بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ ہر چیز کی اپنی خصوصیتیں ہیں کچھ. تو اگر ہم کو بھی آگ سے بنا دیتے تو پھر ایسی صورت میں آگ سے بننے کی وجہ سے شر غالب ہے, خیر کم ہے. مٹی سے بننے کی وجہ سے خیر غالب ہے, شر کم ہے. اس کی خصوصیت میں ہے وہ چیز, خمیر میں ہے وہ چیز. اب یہ جنات کو بھی اللہ نے فرمایا کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے, تو اصل بات یہ ہے کہ ہے تو اس میں خیر اور شر دونوں نا. خالی شر بنا دے تو کیا کر لیتے؟ مطلب پاسبلٹی ہے, بن سکتے ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بہت سے جنات تقوی اختیار کرتے ہیں, نیک بن جاتے ہیں, بے شمار جنات صحابی بنے ہیں, بڑے اولیاء اللہ میں سے بھی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ نے پھر فرمایا کہ تمہاری پیدائش اس سے ہوئی, تمہاری پیدائش اس سے ہوئی ہے. تم مٹی سے بنائے گئے ہو, اور وہ جو ہے نا وہ آگ سے بنائے گئے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق و مغرب کا رب ہے. دنیا میں جہاں جہاں مشرق ہوتے ہیں سب کا رب ہے, اس لیے وہاں تسمیہ کے سرے کے ساتھ ہے. مغرب بھی ایک نہیں ہوتی, دو مغربوں کا ذکر ہے یہاں پر, دوسری جگہ پر کئی مغربوں کا ذکر ہے. اور مشرق بھی ایک نہیں ہوتی, یہاں دو مشرقوں کا ذکر ہے اور دوسری جگہ پر کئی مشرق کا ذکر ہے. رب المشارق والمغارب کے لفظ ہے. اصل ہوتا یہ ہے کہ ہر خطے زمین کے رہنے والوں کے لیے الگ الگ مشرق مغرب بنتا ہے. ان کے سورج نکلنے کا ٹائم الگ ہے, ان کے سورج ڈوبنے کا ٹائم الگ ہے, تو ان کی مشرق مغرب تو وہ ہوگی. لوکیشن کا بھی فرق ہو جاتا ہے موسم کا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمندر کی نعمتوں کی طرف آئے ہیں. جو سمندر ہے, سمندر کا جو نظام ہے, اس میں جو چیزیں تمہارے لیے بنائی جاتی ہیں وہ بھی ہم نے بنائی ہیں اور یہ تم پر احسان ہے. تو میں پھر سمندروں کے اندر دو سمندر ہوتے ہیں اور وہ دونوں کے درمیان اللہ ایسا پارٹیشن رکھتا ہے کہ دونوں پانی ہونے کے باوجود نہیں ملتے ہیں. مرج البحرین دونوں کو ملاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور وہ ملتے بھی نہیں, اور دونوں کے درمیان میں برزخ رکھا ہوا ہے, یعنی آڑ رکھی ہے, یعنی پارٹیشن رکھا ہوا ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ کھارا پانی کا سمندر ہے اور اس میں میٹھے پانی کا چشمہ جا رہا ہے. میٹھے پانی کے چشمے میں جو مچھلی ہے وہ پکڑو گے تو کھاری نہیں ہوگی, اور کھارے پانی میں جو مچھلی ہے وہ پکڑو گے تو کھاری رہے گی. یہ پانی اس میں نہیں جاتا, وہ پانی اس میں. سمندر میں رہنے والے خود میٹھے کنویں سے پانی لیتے ہیں, اور سفر کرنے والے جب میٹھا چشمہ آتا ہے تو وہاں سے پانی اٹھا کے ذخیرہ کر لیتے ہیں. سمندر کا پانی پیا نہیں جا سکتا. اللہ نے فرمایا وہ کیسی ہماری قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کو شان دیبا ہے, ان کو بڑاپن دیبا ہے. کہتے ہیں بتاؤ دیبا ہم نے کیسے اپنی قدرت کا مظاہرہ اس کے لیے کیا ہوا. اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر سے لولو اور مرجان موتی نکالنا, مونگے نکالنا, اور دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں جو انسان اپنے تصرف میں لاتے ہیں, کہیں زینت کے لیے, کہیں دواؤں کے لیے, کہیں اور دوسرے استعمال کے لیے, وہ ہم اسے نکالتے ہیں. اور پھر سمندر میں جو سفر ممکن کیا گیا ہے تمہارے لیے, ذہن دیا گیا کہ کشتی ایسے بنائی جاتی ہے, اس میں آپ کو ایسے بنائی جاتی ہے, وہ کشتی ایسے چلائی جاتی ہے, بحری جہاز ایسے ہوتا ہے, فرمایا یہ ہم چلاتے ہیں. اور کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ, فرمایا کہ بالکل پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں. اتنے بڑے بڑے کشتی بنانے کی صلاحیت ہم نے دی, بنوائی تم سے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہے تو یہ پورا نظام جو تم دیکھ رہے ہو, بر و بحر کا, آسمان اور زمین کا, اس کی تری کا, سورج ستاروں, چاند سورج ستاروں کا, اور دوسرا یہ پورا, لیکن یہ سب ختم ہو جائے گا. کل من علیہا فان, جو کچھ بھی تمہیں لگ رہا ہے نا وہ رہے گا نہیں, ختم ہے. بہت تھوڑے سے وقت کے لیے ہے یہ, آر وی پراپر ٹیمپرری پراپر ہے. باقی رہنے والے کون ہیں؟ وہ صرف عمدہ پاک باقی رہنے والے. وہ بقاوت ذو ربی کا عدل جلالی ولی کرام, جو تمہارے پروردگار سزا کے وہ باقی رہنے والی ہے. کسی آدمی کو اگر یہ پتا چل جائے نا کہ یہ سب ختم ہونے والی چیز ہے, تو ایک منطقی نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پھر وہ دل لگانے کی چیز بھی نہیں ہوگی. عشق با حی با قیوم دار, عشق با مردہ نباشت پائیدار, عشق با حی با قیوم دار. عشق مردہ کے ساتھ قائم نہیں رہتا ہے, عشق تو حی قیوم کے ساتھ میں رکھو. یہ مسئلہ ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں ہمارے استعمال کے لیے ضرور ہیں, لیکن اپنا دل پھنسانے کے لیے نہیں ہے. ہمارے استعمال کے لیے ضرور ہے, لیکن اس میں اتنا بزی ہونا کہ اس میں اللہ ہی کو بھول جائیں, یہ بالکل غلط بات ہوگی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ سب ختم ہو جائے گا. اسی وجہ سے علماء صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر روزانہ تھوڑی دیر 10-15 منٹ آدمی یہ کلو من علیہا فان کا مراقبہ کیا کرے, سوچا کیا کرے کہ ختم, یہ ساری بلڈنگوں پہ بلڈوزر چل جائے گا, یہ سارے درخت ختم ہو جائیں گے, یہ سارے انسان مر جائیں گے, کچھ بھی نہیں رہنے والا ہے, تو دل بھی آدمی کا خالی ہو جاتا ہے ان کی محبت سے. آدمی سامان سے خالی نہیں ہوتا, لیکن آدمی کا دل سامان کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے. اور سامان سے خالی ہونا مطلوب نہیں ہے اسلام میں, دین میں, یہ کہ دل میں صرف تمہاری اللہ کی عظمت اور محبت ہو, ان کی چیزوں کی عظمت اور محبت نہ ہو, پھر آدمی بیلنس میں بھی رہتا ہے, اس کے آخرت برباد نہیں ہوتی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا یسألہ من فی السماوات والأرض کل یوم ہو فی شان, اللہ کی شان وہ ہے کہ جو آسمانوں کی مخلوق ہے وہ, اور جو زمین کی مخلوق ہے وہ, سب بھکاری ہے اس کے سامنے. یسألہ من, مانگتے ہیں اس سے, سب مانگتے ہیں. جبرائیل بھی ہاتھ جوڑ کے مانتے ہیں, میکائیل بھی ہاتھ جوڑ کے مانتے ہیں, حاملان عرش بھی مانتے ہیں, آسمان اول کے, دوم کے, سوم کے, چاروں کے, پنجم کے, ششم کے, ہفتم کے, جو فرشتے ہیں اللہ کروڑ ہاں کروڑ کی تعداد میں, وہ جتنی مخلوق ہے اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنی مخلوق بنائی, اور جو زمین کے مخلوق ہے وہ, اس میں انسان ہیں, جنات ہیں, اس میں سمندری مخلوق ہے, خشکی کے مخلوق ہے, سب ہاتھ جوڑتے ہیں. اس میں بادشاہ اور فقیر کی کوئی تخصیص نہیں ہے, سب میرے ادھیکار ہیں. یہ بھیک مانگنا جو ہے نا, دو طرح کا ہوتا ہے, ایک زبان قول سے ہوتا ہے کہ اللہ دے دے, ایک زبان حال سے ہوتا ہے کہ اپنی کنڈیشن ہی ایسی ہے کہ بھکاری ہوں. جیسے اب ہم جو ہے نا زندگی کے بھکاری ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ میں رکھے تو کہاں سے رہیں گے ہم لوگ, تو ہم زندگی کے بھکاری ہیں, ہم بینائی کے بھکاری ہیں. اگر اللہ نہیں لیں گے تو ہم کہاں سے دیکھیں, کتنوں کو اندھا بناتے ہیں, ہمیں بھی بنا دیتے تو ہم کیا کر لیتے, تو ہم آنکھوں کے بھکاری ہیں, کان کے بھکاری ہیں, گویائی کے بھکاری ہیں، چلنے پھرنے کے بھکاری ہیں، زندہ رہنے کے بھکاری ہیں، قدرت و قوت کے بھکاری ہیں، اختیار کے بھکاری ہیں، حوصلے اور عقل کے بھکاری ہیں، ہم تو یہ سب کے سب بھکاری ہی ہیں۔ اور یہ بھکاری پن جس کو فقر کہتے ہیں، اگر یہ کھل گیا نا، یہ سمجھ لو کہ اس کو لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی بیان کی جاتی ہے اور مخلوق کا محتاج ہونا بتایا جاتا ہے، اس کے اندر حقیقت ہے وہ، یعنی وہ ایک علم حق ہے وہ اگر کسی کو مل گیا تو اس پر لا الہ الا اللہ کھلتا ہے، بقیہ نہیں کھلتا، وہ اپنا بھی اور پوری مخلوق کا بھی، ہم اپنا فقر بھی کھل جاتا ہے کہ ہم بھی محتاج ہیں، اور مخلوق میں جتنی مخلوق ہے نا، بڑی چھوٹی، مالدار غیر مالدار، سب بھکاری ہیں۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ مخلوق سے نفع و نقصان کی توقع نہیں رہتی، اور مخلوق کا رعب ختم ہو جاتا ہے، مرعوبیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان اگر اپنی حقیقت کے ساتھ کسی کے دل میں آیا نا، تو کیا بتاؤں آپ کو کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آدمی کو ایسے ہی اٹھا دیتا ہے، آدمی کے ذہن اور مزاج کو اور اس کے ضمیر کو، کہ جیسے وہ سورج تک اٹھ گیا ہو، جیسے سورج تک جانے والی چیز کو یا سورج کو آپ اپنی مادی طاقتوں سے کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ دنیا بھر کے جتنے ایٹم بم ہیں اگر لے کے سورج کو مارے تو اس کا کیا بگڑنے والا ہے، مطلب اس کا تو دھکا بھی نہیں لگے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا۔ ایمان اتنا اٹھاتا ہے آدمی کو، کسی مخلوق کا کچھ باقی نہیں رہتا ہے، وہ چیز صحابہ کو مل گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہوں کو بھی وہ لوگ مچھر مکھی کے ساتھ دیکھتے تھے، ایک مچھر کو بازو رکھ بٹھا دیا جا رہا ہے اور ایک بادشاہ کو، تو دونوں میں ان کے پاس کوئی فرق نہیں تھا، نہ یہ نفع کا مالک ہے انسان کا، نہ یہ نفع کا مالک ہے انسان، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایسا جو ذہن ہوتا ہے پھر وہ طاقتور ہوتا ہے، پھر اس ذہن کا ثواب ہے اللہ کے پاس، اس مزاج کا، اس یقین کا ثواب ہے کہ ایسا آدمی پھر اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ وہ جنت کی قیمت بنتا ہے، اور اس کو اللہ پاک ہمیشہ ابدی جنت نصیب فرمائے۔ اس لیے ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اس لیے اللہ نے ایک حقیقت یہ بیان فرمائی کہ الہ من فی السماوات والارض، جتنے آسمان اور زمین کی مخلوق ہے سب منگتی اور بھکاری ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، اور یہ ہے کہ ہر دن اللہ ایک نئی شان میں ہوتے ہیں۔ یہ جتنے دنیا میں کاروبار چل رہے ہیں، کام ہو رہے ہیں، کسی کا عروج ہے، کسی کا زوال ہے، کسی کا غلبہ ہے، کسی کی مرغوبیت ہے، کسی کی عزت ہے، کسی کی ذلت ہے، کسی کی موت ہے، کسی کی حیات ہے، کسی کا فقر ہے، کسی کا غنا ہے، کسی کی تندرستی ہے، کسی کی، یہ جتنے کام پوری دنیا میں انڈیویجول ہوں یا کلیکٹیولی، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک ایک نئی شان اور ایک نئی تجلی کے ساتھ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارا حساب لینے والے ہیں، سنا فروغ الکمہ جو ہے فقلان، فقلان کہتے ہیں مرد، یہ جنات اور انسان دونوں، انسان اور جنات دونوں، فرمایا کہ اے دونوں مخلوقوں سن لو کہ میں تمہارا حساب دینے والا ہوں، ابھی بہت فخر جملہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے اس کے بعد کہ اے انسانوں کی، اے جنات کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان اور زمین کی باؤنڈری سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں تمہارے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں جب میری کائنات میں نہیں رہتی ہے تو پھر مجھے لینا دینا بھی نہیں اسے، لیکن اب آپ یہ ہے کہ اتنا سب رہیں گے اور تھوڑا سا بھی ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، جو ذمہ داری ہے اتنا تھوڑا سا کماتے ہیں تو اس میں اتنا سارا وصول کر لیا جاتا ہے، تو یہ ساری مخلوق کا نظام ہے اللہ نے بنایا ہے، اور آپ کو کچھ بھی پے کرنا نہیں ہے، کچھ بھی رائٹ نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہوگا، ہمارا ذمہ ہے، چاہے ہم اچھے حالات میں ہوں، برے حالات میں ہوں، اور چاہے ہمارے کام بن رہے ہوں، نہ بن رہے ہوں، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں زکات دینی ہے اگر اللہ نے فرض کی، ہمیں حج کرنا ہے، اس وجہ سے نہیں کہہ رہے میں تو اتنے دنوں سے نماز پڑھا ہوں میرا کام نہیں بنتا، جب میرا کام نہیں بنتا پھر تمہاری نماز میں تم رکھ لوں۔ ایک صاحب نے داڑھی رکھی، وہ کسی کے عاشق تھے، اب وہ جناب شادی کرنا چاہتے تھے بچے سے، وہ شادی ہوئی نہیں اس کی، تو ایک دن پوری داڑھی نکال کے رکھی کہ جب تم میرے کو بچے نہیں دیتے نا لو ہماری داڑھی تم رکھ، یہ نہیں مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، کام بنے یا نہ بنے، اچھی حالت میں ہو یا خراب حالت میں ہو، وہ تو ہم اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کے محکوم ہیں، ان کے مربوب ہیں، ان کے محتاج ہیں، محتاج رہیں گے، اور اللہ کا احتیاج کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ہمارا اللہ کے ساتھ میں جو تعلق ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسے فیکٹری کے اندر برتن بنانے والے کا برتن سے تعلق ہوتا ہے، ویسا نہیں ہے، فیکٹری میں برتن بن گئے اس کے بعد میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے پوری دنیا میں، چائنا سے بنتے ہیں یہاں آتے ہیں، وہ مالک کو معلوم نہیں کہ اس کی ہنڈی کس کے گھر کے اندر ہے، وہ پک رہی ہے چولہے کے اوپر۔ ہمارا جو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ میں، عبد اور رب کے درمیان میں جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹلی ایوری سیکنڈ ہر چیز میں اللہ پر ڈیپینڈ ہیں، اگر ہم زندہ رہیں تو زندگی کا فیضان ملے گا تو زندہ رہیں گے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ زندگی کا ایک اسٹوریج ہے وہ ڈال دیا آپ کے اندر، ایسا نہیں ہوتا. زندگی کو ہمیشہ کی ایسی اس کا کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، جیسے جیسے یہ کرنٹ کا ہوتا ہے اپنے اس کے ساتھ میں، پاور ہاؤس کے ساتھ میں ہوتا ہے. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل جل رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اس کے اندر تجدد امثال ہوتا ہے. تجدد امثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حصہ کرنٹ کا جل جاتا ہے، دوسرا پیچھے سے آتا ہے، فنا اور بقا رہتا ہے اس میں. تبھی تو پیسے دینے پڑتے ہیں، ہمیں تو پیسے دینے پڑتے ہیں. مطلب ہمیشہ لائٹ جل نہیں گئی، وہ ایک ہی وقت میں وہ ختم بھی ہو رہی ہے پھر دوسری آ جا رہی ہے، وہ ختم ہو رہی پھر دوسری آ رہی ہے، وہ ختم ہو رہی پھر دوسری آ رہی ہے، وہ ختم ہو رہی پھر دوسری آ رہی ہے. تسلسل اتنا زیادہ ہے اس کا کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بالکل یہ اوپن ہی ہے بالکل، حالانکہ ویسا نہیں ہے. وہ میٹر پھر رہا ہے پیچھے سے کہ ایک ہی آگے سے جا رہی ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے نا دوسری، وہ ختم ہونے کے بعد پھر دوسری آ رہی ہے. اور فیضان اتنا تیزی سے ہوتا ہے کہ وہ مسلسل ہوتا ہے. ہماری زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی محتاج ہے، زندہ رہنے میں، ارادہ کرنے میں، قدرت رکھنے میں، سوچنے میں، دیکھنے میں، بولنے میں، ان سب چیزوں کے اندر. تو ایسا نہیں ہے کہ کمار کی ہنڈی کی طرح ہمارا ہے کہ پیدا کیا اور 50-60 سال تک اللہ کا میرے سے میرا حساب کی طرح معاملہ نہیں. ویسا نہیں، ساری کی ساری مخلوق ہے وہ محتاج ہے ہمیشہ کے واسطے، اور بعد میں بھی رہے گی. مرنے کے احتیاط سے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، احتیاط جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی ختم ہے. ہم محتاج تو اللہ کے رہنے پر ہی رہیں گے، اللہ اگر نہ رکھے تو ہم نہیں رہ سکتے. اس لیے فرمایا کہ اے انسانوں اور جنات کی جماعت، سن لو اس بات کو کہ اگر تم سے ہو سکتا ہے کہ آسمان اور زمین کی باؤنڈری سے نکل جاؤ تو پھر نکل جاؤ، اور تم طاقت کے بغیر نکل نہیں سکتے اور طاقت تمہارے پاس ہے نہیں. بس تم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہو، نہ جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے، جا ہی نہیں سکتے. پھر فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کیا ہونے والا ہے، یرسل علیکم شواب من نار ونحاس، اگر تم نے میری بندگی نہیں کی ہے تو آگ اور پگھلا ہوا تانبا وہ تمہارے اوپر برسا دوں گا. تانبا پگھلا کے گرم کھولتا ہوا تانبا سروں کے اوپر سے جب ڈالا جائے گا تو کیا بنے گا ان انسانوں اور جنت، اور آگ جب اس کے برسائی جائے گی سر کے اوپر سے تو کیا بنے گا. ورنہ یہ ہونے والا ہے. نبیوں کے پاس سب سے اہم چیز یہ تھی کہ مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں نا وہ اصل حالات ہیں. دنیا میں کتنے ہی حالات ہوں اس کے مقابلے میں ذرہ برابر کی اہمیت نہیں ان کے مقابلے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بہت تکلیفیں پہنچی اور صحابہ نے شکایت کی کہ حالات بہت خراب چل رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، لا اخشى علیکم الفقر، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، گزر جائے گا ٹائم. ولیکن اخشى علیکم ان تصب علیکم الدنیا صبا، دنیا کی تنگی کی وجہ سے تم ڈر رہے ہو. مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو ڈر اس کا ہے کہ تمہیں دنیا مل جائے پھر تم دنیا میں بزی ہو کے آخرت سے رہ جاؤ اور اس کو تم ٹارگیٹ نہیں کر سکو گے، کیونکہ پھر دنیا جو ہے اپنی طرف مائل کرنے گی. اور فتنا پسو فی آما تنا پسو ممتا نہ قبل کم فتو ہلی کا تم کما حلکت ہوں، پھر وہ دنیا تمہیں ایسے ہی برباد کرے گی جیسے اس نے اپنے پچھلوں کو برباد کیا. ڈر تو اس بات کا ہے کہ کہیں تم دنیا میں لگ کر آخرت سے نہ رہ جاؤ. پھر تو میں کہ کب ہونے والا ہے، یہ اس دن ہونے والا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور سرخ پانی کی طرح ہو جائے گا، جب قیامت آئے گی اور انسانوں کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھانے کا ارادہ فرمائیں گے، تو اس سے پہلے سور پھونک کے پہلے سب کو ختم کر دیں گے، پھر دوسرا سور پھونکے جانے والا ہے. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو آسمان پھٹ جائے گا، اس سے پہلے آسمان ڈیمیج نہیں ہوتا بالکل. جب اللہ کا حکم ہوگا اور رفیع علیہ السلام سور پھونکیں گے جب ہی ہونے والا ہے. اب یہ جو ایک مضمون یہاں تھوڑا سا سمجھا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، باقی ان شاء اللہ کل سنائیں گے. سنانے کو تو بہت دیر ہے، میں تو سنا سکتا ہوں لیکن آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے تھوڑی. آپ کو مہربانی ہے، دوسروں کو تو نہیں ہے نا، سب کی مہربانی. دیکھو یہ ایک بات ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ یور صلی اللہ علیہ تمہ شعاب من نار، تم پر آگ برسائی جائے گی، پھر اللہ نے پوچھا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. تو جو سزا کا مضمون ہے نا اس کے بعد بھی یہ آئے تھے، تو جو صحیح مفسر نہیں ہے ان لوگوں نے کیا کیا ہے اس کا مطلب چینج کرنے کی کوشش کی اپنی عقل سے اس کو شک کرنے کے واسطے. جو اصلی مفسرین ہیں انہوں نے اس کا مطلب وہی رکھا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اچھے کام کرنے والے کو اچھا بدلہ دینا نعمت ہے، ایسے غلطی کرنے والے کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانا یہ بھی سب مخلوق پر نعمت ہے. بھائی چوروں کو پکڑنے پر انعام ملتا نہیں ملتا، ڈکیتوں کو پکڑنے پر انعام ملتا نہیں ملتا، مرڈر کرنے والوں کو پکڑنے پر انعام ملتا ہے. کتنے کتنے لاکھوں ملین آف ملین ڈالر کا انعام لوگوں نے مجرموں کے لیے چھوڑا ہوا ہے، اتنا اگر پکڑ کے دو تو تمہیں اتنے ملین مل جائیں گے. ایک ہمارے بہن بھائی صاحب ہیں حیدرآباد میں، ان کے پاس میں گیا تھا، وہ سی اے ڈی کے ذمہ داروں میں سے ہیں. تو گھر میں گیا تو جگر کے ساتھ توڑے 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 پورا کمرہ بھرا ہوا ہے روم جو ہے نا، یہ کیا قصہ ہے؟ کہنے کی جو کیس ان لوگوں کے پکڑنے نہیں آتا وہ مجھے دیتے ہیں، اور پھر میں جب پکڑ کے لاتا ہوں تو پھر مجھے یہ ایک دے دیتے ہیں، تو چھپک چھپک کے پورا گھر بھر گیا. میں کہتا ہوں تو یہاں دنیا کا بھی یہ نظام ہے کہ جو مجرم ہوتے ہیں ان کو پکڑنا یہ بھی ایک کام ہے, اور مجرم کو اور ظالم کو اور زیادتی کرنے والے کو اس کے کفر کردہ تک پہنچا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا حصہ ہے. ساری مخلوق جو ہے پھر اسے نجات بھی پاتی ہے اور پتہ بھی چلتا ہے کہ اچھی چیز کا اچھا انجام ہوتا ہے بری چیز کا برا انجام ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے سزا کے بعد بھی نعمت ہی کو لے کر فرمایا ہے کہ یہ سزا دینا, سزا کے مستحق کو سزا دینا یہ بھی نعمت ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ولنا انفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. يا رب اقبل عنك معافى دیجیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے, ہم کو نیک بنا دیجیے, ہم کو اپنے سچے پاک نیک بندے بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ جو زندگی ہماری گزر گئی غفلت میں, شہوت میں, گناہوں میں, معافیت میں, آپ کی احسان ناشناسی میں, ناشکری میں, اے اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کا اقرار ہے, اپنے کرم سے آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. ہم معافی کی درخواست کرتے ہیں اور آپ معافی چاہنے کو پسند فرماتے ہیں, آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں اور مانگنے والے سے آپ خوش ہوتے ہیں. اے پاک پروردگار, اپنے کرم سے اس مجلس میں جتنے حاضری ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے, خلوت اور جذبت کے گناہوں کو معاف کر دیجیے, چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیجیے, جان اور مال کے گناہوں کو معاف کر دیجیے. یا اللہ کوئی گناہ ہمارا باقی نہ رکھیے. اے پاک پروردگار, اگر رمضان میں بھی آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. مہربانی فرما کر آپ ہمیں مغفرت فرما دیجیے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے, عزیزہ و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے, رشتے داروں کی مغفرت فرما دیجیے, جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا امیدوار ہے ان کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت مسلمات کی مغفرت فرما دیجیے, ساری امت کو معاف کر دیجیے. اے معاف کرنے والے, آپ بہت بڑے ہیں, آپ قریب ہیں, آپ مہربان ہیں, آپ کے خزانے لامحدود ہیں, آپ کا ایک فیصلہ سب کو کلازم کر دیتا ہے. پروردگار اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ, جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائی, ہمارے دلوں میں ڈر پیدا کر دیجیے. اے اللہ, آپ کا خوف ہمیں نصیب فرما دیجیے, آپ کی محبت ہمیں نصیب فرما دیجیے, سب سے زیادہ آپ کی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دیجیے, آپ کی معرفت سے ہمیں سرفراز فرما دیجیے, اور آپ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ, تقویٰ نصیب فرما دیجیے, قرآن اور حدیث کا نور ہمیں نصیب فرما دیجیے, قرآن و حدیث کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجیے. اے اللہ, اس کے مطابق ہمارے جسموں کو استعمال فرما دیجیے, ہمارے روزوں اور تراویح کو قبول فرمائیے. کچھ بھائیوں کی دعا کی درخواست آئیے, جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیجیے, جو جس طرح کی حاجت مند ہیں, ضرورت مند ہیں. اے کریم آقا, محض فضان غیبی سے, اپنے غیبی قوت غیبی فیصلے سے, غیبی مہربانی سے ان کا کام بنا دیجیے, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آله واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.